www.irctk.com.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا وليا سلطانا نصيرا. دین اسلام کے ایک بہت بڑے امام، بلکہ انہیں مجدد کہنا چاہیے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ساتویں صدی ہجری کے امام ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سب سے قریبی اور ارشد تلامذہ میں سے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑی قیمتی اور پتے کی باتیں لکھی ہیں. کتاب الفوائد میں ایک دو جملے وہ تحریر کر گئے، بڑے عظیم واضح ہیں: بل العبد بین عید ربه ہی موقفان، ہر بندے کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے دو موقف ہیں، دو قیام ہیں، دو بار کھڑا ہونا ہے. ایک قیام دنیا میں ہے اور دوسرا قیام قیامت کے دن ہوگا. دنیا کا قیام نماز ہے، نماز میں کھڑا ہونا، اور قیامت کے دن کا قیام جب بندہ اپنے پروردگار کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا. فرماتے ہیں کہ جو شخص آج دنیا کے اس قیام کو اچھا بنا لے, اس پر توجہ دے, اس کے حسن کی پوری کوشش کرے, اللہ رب العزت قیامت کے روز اس بندے کے اپنے سامنے جو قیام ہوگا اس کو آسان کر دے گا, ورنہ وہ گھاٹی بڑی کٹھن ہے. اور جو شخص آج دنیا کے اس قیام کی پرواہ نہیں کرتا, اس کے حسن کی کوشش نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے قیام کو بڑا سخت اور ہولناک بنا دے گا. پھر وہ قیام بڑا ہی خوفناک ہوگا. اس پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا کا قیام نماز ہے. نماز میں ہر رکعت میں انسان دو دفعہ کھڑا ہوتا ہے, رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد. اس قیام سے عمومی نماز مراد ہو سکتی ہے. چنانچہ آج اگر نماز کا شوق ہے, نماز کی خواہش ہے, نماز کا انتظار ہے, تو یہ نماز کے حسن کی ایک علامت ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کبھی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فرماتے کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال, بلال اذان کرو تاکہ ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کر لیں. یہ شوق یقیناً ایک بڑی اچھی علامت ہے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا یرفع بہ الدرجات. آؤ تمہیں بتاؤں, اللہ رب العزت گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے اور جنت کے درجات کی بلندی کیسے عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ تین چیزیں ہیں, اسباغ الغور عید المکار, تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا, وہ کثرت الخطاء عید المساجد, اور اللہ کے گھر کی طرف مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کے جانا, وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور ایک نماز سے فارغ ہوا ہے اسی وقت سے دوسری نماز کا انتظار شروع کر دیں, نماز اس کے دل میں پیوست ہو جائے اور نماز کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو جائے, تو یہ نماز کا شوق اور نماز کا انتظار ایک اچھی علامت ہے بندے کے لیے. پھر نماز کا ہر رکن سنت کے مطابق ادا ہو, صلوا کما رأیتمونی اصلی, بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, کوئی فرق نہ ہو. لیکن چونکہ یہاں خاص طور پہ قیام کا ذکر ہے, تو قیام کو اچھا بنائے تاکہ روز آخرت خالق کائنات کے سامنے جو قیام ہے وہ اچھا ہو جائے. تو اس قیام کی بہتری کے لیے کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرے, جو آپ کا طریقہ ہے اس کا اہتمام کرے. پہلی بات یہ ہے کہ قیام کی حالت میں انسان کی نگاہیں بالکل سجدے کے مقام پر ہوں, اور یہ دائیں بائیں جھانکنا, اوپر نیچے دیکھنا, یہ خلاف سنت ہے, یہ قیام کی قباحت ہے. تو قیام کے حسن میں سب سے پہلے جو نگاہوں کا مرکز ہے اس کی اصلاح ضروری ہے. سجدے کے مقام پر نگاہیں ہیں, بلکہ پوری نماز میں نگاہیں سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے, تشہد کے علاوہ. تشہد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی. تو حسن قیام کا جو پہلا اصل ہے اور قاعدہ ہے وہ نگاہوں کا مرکز ہے جو سجدے کے مقام پر ہو. دوسری چیز اچھی قرات. انسان خواہ اکیلا ہو یا جماعت میں ہو, قرات خشوع و خضوع کے ساتھ, تدبر کے ساتھ ضروری ہے. امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, یہ قیام کا حسن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین, کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ لی ہے. آدھی نماز میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. اللہ کے لیے کیا ہے؟ اذا قام العبد الحمد للہ رب العالمین, جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. یہ قیام کا حسن ہے کہ ایک مناجات ہو رہی ہے بندے کی طرف سے, اور اللہ رب العزت بھی سرگوشیوں کے ساتھ بندے کی سرگوشیوں کا جواب دے رہا ہے. اس سے بڑھ کر محبت کی دلیل کیا ہوگی؟ اور جو لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں انہیں کیا جواب ملے گا؟ وہ تو اس مناجات سے محروم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز قرار دیا ہے تو وہ تو بڑی پرلے درجے کی محرومی کا شکار ہے. وَإِذَا قَضَى الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا لعبدی, یہ میرے بندے کے لیے, اب تک میرے لیے تھا. بندہ میری ثنا بیان کر رہا تھا, میری تعریف بیان کر رہا تھا. اب جو بندہ شروع ہوا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین, یہ میرے بندے کے لیے ہے. میرے بندے کا عقیدہ, اس کی پختہ توحید, اس کے منحج کی سلامتی. بلے عبدی ما سأل, اب میرا بندہ جو طلب کرے گا میں عطا کروں گا. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے. اللہ فرماتا ہے کہ ہاتھ والے عبدی میں نے بندے کو صراط مستقیم دے دیا, میرے بندے کے یہی لائق تھا کہ مجھ سے دین مانگے نہ کہ دنیا, اس نے دین مانگا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے. بولے عبدی ما سال, اب میرا بندہ اور بھی جو سوال کرے گا جو مانگے گا اسے عطا کرتا جاؤں. یہ ایک تقسیم ہے, یہ اس قیام کا حسن ہے کہ بندہ خیرات کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے خیرات فرماتے تو کانا بصدری عزید ان کا عزید البرجل من البکا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی جیسے چولہے پر ہنڈیاں کھول رہی ہو, رونے کی آواز ہوتی تھی. تو اس قیام کا حسن کیا ہے؟ قرات. اس قیام کا حسن کیا ہے؟ تضرع. قرات کرنا, رونا, آہ و زاری کرنا, بکا, یہ قیام کے حسن کی علامات ہیں. تیسری چیز, ہاتھوں کو سینے پر باندھنا, یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے. صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے وائل ابن حجر کی, اور مسند احمد بن حنبل میں قلب الطائی کی حدیث ہے جس میں دونوں روایتوں میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھا کرتے تھے, کیونکہ دل اور سینہ ہی خشیت کا, اخلاص کا مرکز ہے, اور عبادت میں انہی اعضاء کا زیادہ اہتمام ہے. نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک ام استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي نور صدري. یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ ہے کہ تو مجھے قرآن پاک کی دو برکتیں عطا فرما دے, ایک یہ کہ قرآن کو میرے دل کی بارش بنا دے, دل کی بہار بنا دے. جب بارش برستی ہے تو بنجر زمین بھی شاداب ہو جاتی ہے. یا اللہ میرے دل کی زمین کو شاداب کر دے, یہ کھیتی سے لہلہا اٹھے. یہ دل اور دل کی اصلاح طلب کی جا رہی. وہ نور و صدری, اور یا اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے, قرآن کی برکت سے میرا پورا سینہ منور ہو جائے. تو سینہ جو ہے یہ نور کا محل ہے, سینہ نور سے بھر جاتا ہے. پھر یہ سینہ اس نور کو دل کی طرف بھیجتا ہے, سپلائی کر دیتا ہے, اور دل یہ نور سارے اعضاء کو بانٹتا ہے. پھر آنکھوں کا نور, کانوں کا نور, زبان کا نور, یہ سب دل کے نور سے مستفاد ہے. لیکن مقصد جو ہے وہ سینہ ہے جس پر ہاتھ باندھنے کا حکم ہے. شریعت میں نجاست کے مقام کا کوئی اہتمام نہیں ہے. زیر ناف یہ غلاظت کا تھیلا ہے, اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے, اور نہ اس کا نور طلب کیا گیا ہے. نور تو سینے اور دل کا طلب کیا گیا ہے, اور یہی ہاتھوں کے باندھنے کا محل ہے, یہی تقوی اور خشیت کی علامت ہے, اور یہ اس قیام کا حسن ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قیام ہو. چوتھا حسن جو ہے وہ پاؤں کا زمین پر رکھنا, دونوں پاؤں اس طرح رکھے جائیں کہ پاؤں کی انگلیاں ساری کی ساری قبلے کی طرف سیدھی ہو, جیسے چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ صحابی جس نے نماز پڑھی اور غلطی کی, اور السلام سے عرض کیا کہ مجھے نماز سکھا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تعلیم دی، اور تعلیم کے دوران آپ نے فرمایا کہ ثم مستقبل باطراف القبلہ، جب کھڑے ہو تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ قبلے کی طرف سیدھے ہو جاؤ. یہ بھی اس قیام کا حسن ہے، اس لیے قیام کی حالت میں اپنے پاؤں کو اچھی طرح دیکھیے، یہ سیدھا قبلے کی طرف ہے یا نہیں، ٹیڑھا نہ ہو، قبلے سے منحرف نہ ہو. جیسے چہرے کا قبلے سے منحرف ہونا درست نہیں ہے، ایسے پاؤں کا بھی منحرف ہونا درست نہیں. اور اگر جماعت کی حالت میں ہو تو اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں کو ملایا جائے، جوڑا جائے، بلکہ چپکایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربک، کہ تم ویسی صفے کیوں نہیں بناتے جیسی فرشتے اپنے پروردگار کے پاس صفے بناتے ہیں. جو تمہاری زمین پر نمازوں کے اوقات ہیں، وہ فرشتوں کے بھی اوقات ہیں آسمانوں پر. تمہاری صف بندی فرشتوں جیسی کیوں نہیں ہے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی صف بندی کیسی ہے، ہمیں بتا دیا جائے تاکہ ہم اس کی اقتداء کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانوا یتمون الصف الاول فالاول ثم يتراصون، کہ فرشتے نماز میں اگلی صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں کہ اگلی صف میں خلا ہو اور پیچھے کی صف شروع ہو جائے. اگلی صفوں کو بھرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اور جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تراسون آپس میں چپک کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی شگاف بیچ میں نہیں ہوتا، رکھنا بیچ میں نہیں ہوتا. فرمایا کہ یہ فرشتوں کی صف بندی ہے. پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ تراسو، نماز سے قبل، جماعت سے قبل تراسو، کہ تم مل کر اور چپک کر کھڑے ہو جاؤ، ساتھ مل کر، کوئی خلا نہ ہو، کندھوں سے کندھے ملا کر، قدم سے قدم ملا کر. یہ بھی اس قیام کا حسن ہے. یہ معلوم نہیں کہ دو نمازیوں کے مابین فاصلہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ بدعت ہے اور نماز کی اس قیام کی قباحت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے نمازی ساتھی سے نہیں ملتا، بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے، اس فاصلے کے بیچ میں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے. یہ فاصلہ شیطانوں کو دعوت دے رہے، صفوں میں شیطان ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سیدھے مل کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو پھیر دے گا. صفوں کی استقامت نماز کی استقامت ہے، اور صفوں کی استقامت دل کی استقامت ہے. دلوں کی محبت، رافت اور رحمت، حسن سلوک، یہ قدم سے قدم ملانے میں ہے. اور اگر قدم کو دور رکھو گے تو یہ چیز رنجشوں کو، ناراضگیوں کو، کینوں کو اور بغض کو جنم دے گی. آپ تجربہ کر کے تو دیکھیں، کسی بھائی سے آپ کی ناراضگی ہو، اس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جائیں، اس کے کندھے سے کندھے ملائیں، اس کے پاؤں سے پاؤں ملائیں، تو آپ دیکھیں اس عمل سے دل میں محبت پیدا ہو. پیغمبر اسلام کے یہ فرمان تو معمولی نہیں ہے کہ تم مل کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو پھیر دے گا، مخالفتیں پیدا کر دے گا، رنجشیں پیدا کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بطل صفا بطلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو شخص صف کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ کر پھینک دے گا، اپنے آپ سے توڑ کر پھینک دے گا. تو یہ قیام کا یہ عمل، صفوں کو ملانا، یہ نماز کا حسن ہے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو سب سے بہترین قدم اٹھاتا ہے بہت سے قدم اٹھاتے ہیں، کوئی مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے، کوئی میدان جہاد میں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے، کوئی اپنے بازار جا رہے ہیں حلال کاروبار کے لیے، کوئی کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کے جنازے میں جا رہا ہے، اور کوئی اپنے کسی بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے. یہ مختلف قدم انسان اٹھاتا ہے. فرمایا کہ سب سے بہترین اور افضل قدم وہ ہے، اس انسان کا قدم ہے جو کسی صف کو ٹوٹا ہوا دیکھے اور وہ قدم بڑھا کے اس میں پہنچ جائے اور اس صف کو جوڑ دے. فرمایا کہ یہ قدم سب سے قیمتی اور سب سے افضل ہے. مجاہد فی سبیل اللہ کے قدم سے افضل ہے جو شخص ٹوٹی صف کو جوڑ دے. یہ صفوں کو جوڑنا یہ قیام کا حسن ہے، اور صفوں کو توڑنا بہت بڑی وعید کا باعث ہے، بہت بڑی وعید کا باعث ہے. یہ بہت سے امور ہیں جو قیام کے حسن کی علامت ہے. تو جو اس قیام کو اچھا بنا لے گا، سنوار لے گا، اس قیام کو سجا لے گا پیارے پیغمبر کی سنت کے زیور سے، اور اس قیام کو آراستہ کر لے گا پیغمبر اسلام کی سنت کے اقتداء سے، تو اللہ رب العزت اس کے قیامت کے قیام کو اچھا بنا دے گا، اس کو آسان بنا دے گا. دوسرا قیام جو نماز میں ہے وہ رکوع کے بعد ہے. یہ قیام بھی بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت میں فرق وارد نہیں ہے. اسی طرح قدم سے قدم ملے ہوں، اسی طرح قدم سیدھے ہوں، اسی طرح تضرع ہو، اور وہ دعائیں ہوں جو اللہ کے پیغمبر پڑھا کرتے تھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. بڑی مبارک دعا ہے. ایک صحابی نے یہ دعا اونچی آواز سے پڑھ دی. اس نے دو کام کیے، ایک دعا پڑھی، دوسرا اونچی آواز سے پڑھی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کے کسی عمل کی تردید نہیں کی. اس کا اونچا پڑھنا بھی قابل قبول تھا اور یہ دعا بھی قابل قبول تھی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دعا پڑھ رہے تھے میں نے دیکھا کہ آسمان سے 30 فرشتے تیزی سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں سبقت کے ساتھ اور سبقت کی کوشش کر رہے ہیں. ہر فرشتے کی یہ خواہش تھی کہ یہ کلمات میں پہلے نوٹ کر کے اللہ کو پیش کروں. اتنے مبارک کلمات. لیکن بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں، یہ کلمات نہیں پڑھتے، بلکہ اس قیام کو بگاڑ دیتے ہیں، سیدھا کھڑے ہی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. کچھ اپنے اندر سوچئے، کچھ تصور پیدا کیجئے کہ یہ قیام کس کے سامنے، یہ خالق کائنات کے سامنے قیام ہے، اور آپ اس کو اہمیت ہی نہ دیں. رکوع سے اٹھیں اور سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے سجدے میں گر جائیں. نبی اسلام کا یہ قیام تو بعض اوقات قیام اکبر سے لمبا ہوتا تھا، زیادہ طویل ہوتا تھا. سورہ فاتحہ کے الفاظ کم ہیں اور اس قیام کی دعائیں زیادہ ہیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا. ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احب ما قال به العبد وكلنا لك عبد. اتنی طویل دعائیں. یہ سورہ فاتحہ کے الفاظ کم ہیں، ان دعاؤں کے الفاظ زیادہ ہیں. اس لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رکوع سے کھڑے ہو کر اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے. حتى ظننا انه نسي. ہمیں یہ گمان گزرتا کہ اللہ کے پیغمبر شاید بھول گئے. کیا بھول گئے؟ کیا چیز بھول گئے؟ اللہ کے پیغمبر بھول گئے کہ یہ کون سا قیام ہے؟ کہیں یہ رکوع سے قبر والا قیام تو نہیں جو طویل ہوتا ہے، جسے لمبی قرات ہوتی؟ کہ اللہ کے پیغمبر بھول گئے. تمام شارحین نے، محدثین نے اس کی تفسیر کیا کی ہے کہ عاد الى القیام الاول، کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے ہیں قیام اول کی طرف. جو رکوع سے قبل وہ طویل ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو اتنا طویل کر دیا. یہاں ایک اور اشارہ ملتا ہے صحابہ کے اس قول سے کہ اس قیام میں بھی جو سنت ہے وہ ہاتھوں کو باندھنا ہے، ورنہ اس گمان کا کوئی امکان نہیں تھا. اگر ہاتھ کھلے ہو تو اس تفسیر کا کوئی امکان نہیں بنتا، پھر تو فرق آ گئے. ہاتھ کھلے ہیں یا قیام بعد رکوع ہے، قبل رکوع قیام کا امکان ہی نہیں. تو اس قیام کا حسن کیا ہے جو میں سمجھوں؟ واللہ اعلم، آپ ہاتھ چھوڑتے ہیں اکثر، یقیناً آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی. میں ہاتھ باندھتا ہوں، میرے پاس دلیل ایک تو یہ اشارہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وائل ابن حجر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب بھی کھڑے ہوتے آپ کے ہاتھ بندے ہوتے تھے، جب بھی کھڑے ہوتے. تو کھڑا ہو حدیث نہیں، جب صحیح حدیث نہ ہو تو جو عام حدیث ہوتی وہ حجت بن جاتی ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی کھڑے ہوتے آپ کے ہاتھ بندے ہوتے. سنن نسائی کی حدیث کے الفاظ ہیں، یقیناً ہاتھ کھولنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی. دلیل پر عمل کرنا ہی نماز کا حسن ہے، تقلید نہیں کہ میں ہاتھ کو چھوڑوں اس لیے کہ فلاں چھوڑتا ہے، میں باندھوں اس لیے کہ فلاں باندھ، تقلید نہیں. تقلید تو جہالت ہے، تقلید تو حماقت ہے. تقلید جو انسان کرتا ہے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. علماء اور محدثین کا یہ قول ہے، جو عمل ہو دلیل کے ساتھ ہو، اور یہ حسن ہے ہر عمل کا. تو اس قیام کو اچھا بنا لو، جو نماز میں قیام اس کو اچھا بنا لو، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قیام کو آسان کر دے. ایک تو قیام کا یہ من، نماز کا شوق، نماز کے حرص، نماز کا انتظار. دوسرا خاص طور پہ قیام جو ہے نماز میں، جو ہر رکعت میں دو بار ہوتا ہے، اس قیام کی کوشش کرنی ہے پورا کا پورا سنت رسول کے مطابق. یہ قیام کا حسن ہے، اور میں نے بہت سے امور ذکر کیے سنت کے مطابق ہونے کے. ان تمام چیزوں کا اہتمام ہو، نگاہوں کا مقام کہاں ہو، ہاتھ کہاں رکھے جائیں، پاؤں کا انداز کیا ہو، قرآن کا انداز کیا ہو، کس طرح پڑھنا ہے، نبی اسلام ترتیب سے پڑھتے، ہر آیت پر وقفہ کرتے، کھینچ کھینچ کے پڑھتے، ہر حرف کو بالکل جدا کر کر کے پڑھتے، یہ آپ کی قرآن کا حسن ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس قیام کے حسن کی علامتیں. کوشش کریں کہ اس کو اچھا بنائے اور پورا کا پورا نبی اسلام کی سنت کے مطابق بنے. قیام کا ایک تیسرا معنی اور بھی ہو سکتا ہے دنیا کے قیام کا، اور وہ قیام اللیل، تہجد کی نماز. اس نماز کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام قیام اللیل ہے، یعنی اس کا نام ہی قیام ہے، اس پوری عبادت کا نام ہی قیام ہے. کیونکہ اس نماز میں جو سب سے بڑا رکن ہے وہ قیام ہے. نبی رسول اللہ لمبی قرآت کرتے، لمبا قیام فرماتے، حتیٰ کہ بعض وقت اتنا طویل قیام ہوتا کہ صحابی فرماتے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 7.5 پارے پڑے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ اعراف. ایک رکعت میں یہ 5 صورتیں، بڑی طویل صورتیں. اس لیے اس کا نام ہی قیام اللیل. نبی اسلام کے پاؤں سوج جاتے، عائشہ پر بھی ترس آتا، ایڑیاں پھٹ جاتی. ہم کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مغفور لہو ہیں، قدم قدم پر بشارتے ہیں، پھر اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ کچھ راحت کے لیے ہونا چاہیے. فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ یا اشارہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا ہے، بڑے بڑے وعدے فرما رکھے ہیں، میں شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں شکر سے قبل مغفرت چاہیے، گناہوں کی بخشش چاہیے. اور یہ قیام جو ہے اس کا بہترین راستہ ہے، ایک بہترین صورت ہے گناہوں کی بخشش کی. تو یہ دعا
قیام اس قیام کا اہتمام بھی آخر کے قیام کو آسان بنا دے گا. قیام اللیل اس کا اہتمام بھی مطلوب ہے آخر کے قیام کو آسان بنا دے گا. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہمیں فرائض کے علاوہ کچھ نوافل دے دی. جو فرائض بڑے اہم ہیں ان کے نوافل ساتھ ہیں. یہ نوافل ساتھ ہونا ان فرائض کی اہمیت کی دلیل ہے کہ اگر فرائض سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا, تمہارا دل نہیں بھرتا کہ اور عبادت کرو تو رکعتیں ظہر کی مثال کے طور پر پانچ نہ کرو, ان کی تعداد نہ بڑھاؤ, ان کو چار ہی رکھو, فجر کی رکعت دو ہی رکھو, لیکن ان رکعات سے فارغ ہو کر نفل ادا کرو. بہت سے نوافل ہیں, صبح سے شروع ہو جائے, اشراق کی نماز ہے, رات الضحیٰ ہے, ہر نماز کے رواتب ہیں, فجر کی دو سنتیں, ظہر کی چھ سنتیں, مغرب کی دو سنتیں, عشاء کی دو سنتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے جو شخص دن اور رات میں ان بارہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک عالی شان محل بنا دیتا ہے. تو ان نوافل کا اہتمام کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نفل نماز دے دی, بن اللیل فتہجد بھی نافلہ تلک, کہ رات کو اٹھو تہجد پڑھو, یہ نفل ہے. اللہ کا ایک عظیم مزید عنایت ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام اور نوافل میں قیام اللیل اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم عنایت ہے, یہ پڑھو. بن اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کے سامنے سجدے کیا کرو اور طویل تسبیحات پڑھا کرو, طویل قیام کیا کرو. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ, یہ لوگ جو اس قیام سے غافل ہیں, اس عبادت سے غافل ہیں, وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں, دنیا سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آرام کی اوقات ہونے چاہیے, ہمیں دس گھنٹے کی نیند چاہیے, یہ ایک صحت کی علامت ہے. وہ دنیا میں اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں, ظاہری جسم, اس کی رونق, اس کا حسن, اس کی طاقت کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. ورنہ جو لوگ آخرت کی فکر میں مبتلا ہے, راتوں کو جاگ جاگ کر اور نفلی ہونے رکھ رکھ کر اپنے جسم کو مار ڈالتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں. ان کی جو فکر ہے وہ آخرت, اور یہ جسم کی تباہی نہیں ہے, جسم کی قوت ہے. ہر نیکی بدن کی طاقت کا باعث بنتی ہے. راتوں کو کم سوتے ہیں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, بھوکے پیاسے رہتے ہیں, انہیں اس نیکی کا بڑا شوق ہے. ماں کی جبر رضی اللہ عنہ, ان کا جب آخری وقت آیا, آخری وقت, تو رو پڑے. لوگوں نے پوچھا دنیا کے فراق پر رو رہے ہیں, کہا کہ نہیں, دنیا کے فراق کا کوئی خوف نہیں, کوئی ملال نہیں, رو اس لیے رہا ہوں کہ اس موت سے میری تین چیزیں چھٹ جائیں گی, تین چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا, تین چیزیں مس کر دوں گا. کون کون سی؟ زما الحواجر, ایک دوپہر گرمی کی شدت کی جو پیاس ہے اس سے محروم ہو جاؤں گا. اشارہ روزے کی طرف, شدت گرمی کی شدت, دوپہر کی تمازت, اس موقع کی پیاس بڑی لذیذ ہے. جب یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیاس تکلیف دہ تو ہے, لیکن ہے کس کے لیے؟ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ سوچ کے مزہ آ جاتا تھا. اور دوسرا بڑھتی مفیش لیان شتا, اور سردیوں کی راتیں ہو, ٹھنڈی راتیں, گرم بستر, نرم بستر, اس کو چھوڑنا اور قیام الدیر کے لیے اٹھنا, بڑی اس میں لذت تھی, بڑی سردی لگتی تھی, بستر کو چھوڑنا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, اور بڑا ایک تکلیف دہ یہ موقع ہوتا تھا, لیکن یہ سوچ کر مزہ آ جاتا تھا کہ یہ سب کچھ خالق کائنات کی رضا کے لیے. اور تیسرا, علماء کی مجالس, علماء بیٹھتے تھے, درس دیتے تھے, قال قال اللہ اور قال رسول کہتے تھے, یہ سن کر مزہ آتا تھا. یہ تین چیزیں چھوٹ جائیں گی, ان تین چیزوں سے محروم ہو جاؤ. تو یہ قیام اللیل, اس کا حسن یہ قیامت کے قیام کا حسن ہوگا. قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے, قیام اللیل کا. فرمایا کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے, یدعون فرعون یوم ثقیلا، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ دے تو اس کو بھول گئے، یعنی اس بھاری دن کی آسانی کے لیے کیا ہے جو پہلی آیت میں حکم دیا گیا کہ رات کو اٹھو سجدے کرو اور طویل تسبیحات کرو، یہ اس بھاری دن میں نجات کی ایک بڑی اہم کڑی ہے اور ایک اہم راستہ ہے. یہ نیا مل ہے، یہ سارے کے سارے وقوف دنیا کے ہیں، یہ سارے کے سارے قیام دنیا کے ہیں. ان قیاموں کو سنبھال لو، اللہ تعالیٰ قیامت کے جو قیام ہوں گے ان کو سنبھال لیں. قیامت کے دو قیام ہیں، یوم یقوم الناس رب العالمین، ایک لوگوں نے کھڑا ہونے رب العالمین کے لیے، دوسرا کھڑا ہونے رب العالمین کے سامنے. دونوں میں فرق ہے. رب العالمین کے لیے کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ لوگ موقف میں جمع ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ کا انتظار کریں گے، اللہ کے لیے کھڑے ہیں. یہ انتظار کئی صدیوں پر محیط ہوگا، کسی کو صورتحال کا علم نہیں، نفس نفس پکار رہے، ایک شدت کی ہولناکی قائم ہے. رب العالمین کے لیے کھڑے ہیں، پھر اللہ رب العزت کئی صدیوں کے بعد آئے گا حساب و کتاب کے لیے. دوسرا رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے، یہ موقف بڑا گمبھیر ہے، بڑا حیبت ناک یہ مقام ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ نے خود سوال کرنے، خود باتیں کرنی، فرمایا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، تو کتنی یہ خوفناک کھڑی ہے. پھر اللہ وہ بات ہے جو تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ چکا ہے. بما کام ربوں کو نصیحت، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں، کوئی بات نہیں بھولے گا، اسے کوئی بات نہیں بھولتی. ہر عمل یاد ہے، ہر بات یاد ہے، اچھی بھی بری بھی، اچھا عمل بھی برا عمل بھی. اور بڑا باریک دین صرف عمل کو نہیں دیکھتا، عمل کرنے والے کے دل کو بھی دیکھتا ہے، اس کی نیت کو بھی دیکھتا ہے، اس کے عمل کے حسن کو دیکھتا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرے پیارے پیغمبر کی سنت کا اتباع ہے یا نہیں. ان تمام امور کو دیکھ کر وہ حساب لے گا. بڑا دقیق حساب ہے یہ، بڑا دقیق حساب. اور پھر حساب ایسا کہ اللہ نے پانچ باتیں پوچھنی ہے، ان کا پورا اللہ کو جواب چاہیے. اس وقت تک کسی قدم ہل نہیں سکے گا. ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ کہاں گزارا، دوسرا جوانی کہاں گزاری، اور تیسرا مال کہاں سے کمایا، چوتھا مال کہاں خرچ کیا، اور پانچواں تمہارے پاس علم تھا، اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو. پورا کا پورا علم کے مطابق عمل پیش کرو، عمل کا حساب. یہ پانچوں باتیں اپنا نے پوچھنی. بڑا یہ خوفناک مقام. اگر دنیا کا قیام اچھا ہوگا، محنت ہوگی، جستجو ہوگی، رغبت ہوگی، لگن ہوگی اور طلب ہوگی، تو اللہ رب العزت اس قیام کو سنبھالنے کی تدبیریں فرمائے گا. رسول اللہ سب کا فرمان ہے، کچھ لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے حساب دینے کے لیے، تو اللہ رب العزت اپنا ایک پہلو شفقت بھرا ان کے کندھے پہ ڈال دے گا، ان کو اللہ چھپا لے گا، اپنے چھپا لے گا، اور چھپا کر سرگوشیوں کے انداز میں حساب دے گا. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی کہ رب اور مربوط پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، عابد و معبود پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں. اللہ رب العزت سرگوشیاں کر کر کے حساب لے گا، آخر میں فیصلہ فرمائے گا، تجھے معاف کیا، جنت میں داخل فرما دے گا. نبی اسلام کے حدیث ہے، ایک بندہ پکارا جائے گا اللہ فرشتوں کے خلائے، اور وہ گرتا پڑتا آ رہا ہے، اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے، ایسا کرو کہ اعرض علیہ سغار ذنوبہ، میرے اس بندے کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، برفو عنہ کبارا، اور جو بڑے گناہ ہیں ان کو اٹھا دو، ان کو پیش نہ کرنا، ان کو چھپا دو بالکل. بندہ پہنچ گیا، اللہ چھوٹے گناہ پیش کر رہے، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا. بندہ اقرار کر رہا ہے اور حیبت سے کانپ رہا ہے کہ چھوٹے گناہ اتنی باریک بینی سے پیش ہو رہے، جو بڑے گناہوں کی باری آئے گی تو میرا کیا بنے گا. بندہ اقرار کرتا جا رہا ہے، اقرار کرتا جا رہا ہے، جب چھوٹے گناہوں کی لسٹ ختم ہوگی تو اللہ فرمائے گا اجعلوها حسنات، میرے فرشتوں ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو، نیکیوں میں تبدیل کر دو. اور سارے گناہ نیکیاں بنتی، صرف چھوٹے گناہ، بڑے گناہ چھپا دیے گئے تھے، گناہ نیکیاں بن گئی. اب بندہ جو کانپ رہا تھا، اچانک اس میں جرات آ جاتی ہے اور کہتا تھا کہ یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور بھی کیے تھے وہ کہاں ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہے. اب اس نے خواہش حدیث کے راوی ہیں، پرواتے کے پیارے قدم پر یہ حدیث بیان کی اور آپ منہ کھول کے کھلکھلا کے ہنس، ہم نے پہلی بار پیغمبر اسلام کی تاریخ دیکھ لی، ورنہ اکثر تبسم فرماتے تھے، آخر کا فکر غالب ہوتا تھا، ہنسی آپ کو آتی نہیں تھی. آپ تو فرماتے تھے لو انکم تعلمون ما اعلم بلحکتم قلیلا بل بقیتم کثیرا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں تم رونے بیٹھ جاؤ. تو اللہ کے پیغمبر کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا، آج اللہ کے پیغمبر پیارے پیغمبر کھلکھلا کے ہنس پڑے. ہم نے آپ کی تاریخ دیکھی، دیکھیں اس قیام کے حسن کی تدبیریں ہو رہی، بندہ اس قیام کو سنوار دے. آج نمازوں کا شوق اپنے اندر پیدا کیجیے، اور خاص طور پہ جو نمازوں کا یہ قیام ہے ان قیاموں کے حسن اور سنت سے مطابق کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے. قیام اللیل کے کا اہتمام کیجیے، اللہ مجھے اور آپ کو خاص طور پہ قیام اللیل کے اہتمام کی توفیق دے دے. بڑی کوتاہی اس تعلق سے ہے، اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما دے، ہمیں قیام اللیل کی توفیق دے دے. یہ صالحین کا وسیلہ ہے، متقین کا وسیلہ ہے، جنت کا شارٹ کٹ ہے، اور جہنم سے بچاؤ کا سب سے قریبی راستہ قیام اللیل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. سلف صالحین تو لمبے قیام کیا کرتے، پڑوسی سمجھتے گھر کا ستون ہے. منصور ابن معتمد کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، یزید ابن ہارون اندھے ہو کے خوبصورت آنکھیں تھیں، ایک شاگرد کافی دیر بعد ملا، پوچھا استاد جی آپ کی پیاری آنکھیں کہاں گئیں؟ فرمایا کہ صحابہ نے بہما بخار نہیں لے، رات کے رونے نے ان آنکھوں کو بے نور کر دیا ہے، رات کے رونے سے رو رو کر نابینا ہو گیا. یہ صرف فائدہ کا وسیلہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے دے. تو آج اس قیام کا حسن قیامت کے قیام کا حسن کا باعث ہوگا اگر ہم اس قیام سے پہلو تہی برتے، بے توجہ ہی برتے، تو اللہ رب العزت اس قیام کو بڑا سخت اور بھاری کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے ان رموز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.